الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعجاز قرآن کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں میں نے اپنے معروضات پیش کیے اور آپ نے محسوس کیا کہ قرآن عظیم ہر اعتبار سے اعجاز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے کا خود شاہد ہے۔ آپ اگر قرآن عظیم کے قوانین کا جائزہ لیں، اسے بحیثیت نظام زندگی دیکھیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انسانی زندگی روز اول ہی سے ارتقاء پذیر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو مسائل ہیں، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے وہ نہیں رہے، نہیں تھے، اور جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جائے گی نئے نئے مسائل انسانوں کے پیش آتے رہیں گے۔ انسانوں کے معاشرتی مسائل، تمدنی مسائل، سیاسی مسائل، معاشی مسائل، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، عائلی مسائل، یہ قانون کے جتنے شعبے ہیں اور انسانی زندگی کے جتنے گوشے ہیں ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی وہ تمام دانشگاہیں جہاں قوانین تشکیل پاتے ہیں، قانون گاہیں، وہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے قوانین میں بھی تبدیلیاں کرتی رہتی ہیں۔ اسی لیے بعض مغرب زدہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، قرآن عظیم 1400 سال پہلے جلوہ گر ہوا، تو آج کے دور کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ آج تو دنیا بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہے اور قوانین میں تبدیلیاں بہت ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے قوانین بنائے، اور اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن عظیم ہر دور کے لیے ممکن العمل ہے، بلکہ سب سے بہتر نظام زندگی ہے، تو اسے کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ دنیا کے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے، وہ آنے والے حالات سے واقف نہیں ہوتے، مگر اللہ جو ہر دور کے لیے شہید و بصیر ہے، سمیع و علیم ہے، کائنات کا کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی نقطہ اس کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، سب ایک ساتھ اس کے سامنے۔ زمانہ تو دراصل ہماری حیات ناپائیدار کی تقسیم اور اس کو سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ قدرت کی نگاہ میں ہر چیز موجود ہے اور مشہود ہے، اور وہ شہید و بصیر ہے۔ وہ جب کوئی قارون عطا فرمائے گا تو وہ ہر دور کے لیے یقیناً ممکن العمل ہوگا، کوئی دور اس قارون کو چیلنج نہیں کر سکتا، چونکہ وہ اپنے بندوں کی طبیعتوں سے، مزاجوں کے اختلاف سے صرف واقف ہی نہیں بلکہ خالق بھی ہے۔ اس لیے خالق ہونے کی حیثیت سے اس نے جو بھی قانون عطا فرمایا ہے وہ ہر دور کے لیے یکساں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سچائیاں دو نہیں ہوتی ہیں، سچائیاں ہمیشہ ایک ہوں گی۔ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو بنیادی سچائیاں ہیں انسانی زندگی کی، وہ ہر دور میں یکساں رہی ہیں اور ہر دور میں یکساں رہیں گی۔ دنیا کے قانون میں ممکن ہے جھوٹ قابل قبول ہو جائے یا کوئی پسندیدہ عمل ہو، لیکن انسانی زندگی تو اسے ہمیشہ غلط ہی قرار دے گی۔ دنیا ہے، ممکن ہے کبھی ظلم کو عدل کے نام سے پیش کرے، لیکن عدل بہر کیف عدل ہے اور ظلم بہر کیف ظلم ہے۔ اسلام قوانین کے لیے جو بنیادیں فراہم کرتا ہے وہ ان ازلی اور ابدی اور فطری سچائیوں پہ مبنی ہیں جن میں تبدیلی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم ہر دور کے انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور عائلی قوانین کے تمام گوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اگر ایک معاشرے میں رہنے کے لیے انسانوں کے ساتھ تعلقات کی ضرورت ہے تو تعلقات کی بنیاد کن اصولوں پر ہونی چاہیے؟ قرآن پاک اس کا حکم دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ اپنے گھر میں رہنے کے لیے، فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے، فیملی لائف میں کن قوانین کی ضرورت ہے، کن سچائیوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گھر جو ہے وہ جہنم نہیں جنت کا نمونہ بن جائے، قرآن پاک اس کے لیے ضوابط فراہم کرتا ہے۔ کسی ملک میں رہنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے قرآن پاک اس کے لیے بنیادیں فراہم کرتا ہے تاکہ انسان ایک بہترین شہری اور بہترین مسلمان بن سکے۔ کسی بھی دور کی شہریت اور اسلام میں کوئی تضاد اور تصادم نہیں ہے۔ کبھی کبھی بعض ملک یہ سوال کرتے ہیں کہ تم اس ملک کے باشندے رہنا چاہتے ہو یا مسلمان رہنا چاہتے ہو؟ شاید انہیں یہ خیال ہے کہ اسلام اور شہریت میں کوئی تناقض ہے، تضاد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام بہترین قسم کی شہریت دیتا ہے انسان کو اور سویلائزیشن اور تہذیب کے اس مقام پر ہے کہ جہاں بھی سچائی ہوگی وہاں مسلمان بہترین مہذب شہری کی حیثیت سے ابھر سکے گا۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی میں اگر کبھی قوم مسلم کو حکومت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ایک حکومت کے نظام کے لیے جو قوانین ہیں ان کے لیے قرآن عظیم بنیادیں فراہم کرتا ہے، اور پھر ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر کے ایک ایسا ترقی یافتہ اور بہتر نظام تشکیل دیا جا سکتا ہے جو ہر دور کے لیے قابل عمل ہو اور کوئی زمانہ اس کی افادیت اور عظمت کا انکار نہ کر سکے۔ انسانی زندگی کے لیے معاش کی ضرورت ہے، اور آج پوری دنیا معاش کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ معاشی حیثیت سے جو قوم بلند ہے وہی قوم آج حکمراں ہے۔ قرآن عظیم نے معاش اور معیشت کے بھی اعلیٰ ترین اصول پیش کیے ہیں اور اس کے لیے بنیادیں فراہم کر کی ہیں، جس میں عدل اجتماعی یا سوشل جسٹس کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے کہ کسی کمزور کو کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، کسی مزدور کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، معاہدے میں، ٹرانزیکشن میں اور تبادلے مال میں یا سرمایہ میں کہیں کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے۔ تجارت کے اصول قرآن عظیم نے صرف وضع ہی نہیں فرمائے بلکہ اسلام کے ابتدائی دور اور دور وسطی میں ان پر بہترین طریقے سے عمل ہوتا رہا۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو زراعت، کھیتی باڑی کرے گا، ملکیت زمین کا مسئلہ ہے، زراعت کے اصول ہیں، ان کے قوانین بھی قرآن عظیم نے منظم فرما دیے ہیں اور اس کی بنیادیں فراہم کر دی ہیں۔ فرد کا حکومت سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کی وضاحت بھی اللہ کی مقدس ترین کتاب میں موجود ہے. انسان انسان ہونے کی حیثیت سے اخلاقی قدروں کا حامل ہوتا ہے. ایک معاشرے کا اخلاقی نظام کیسا ہونا چاہیے، قرآن پاک نے اس کے لیے بھی دلائل فراہم کر دیے ہیں. انسان ہمیشہ تمدنی اعتبار سے ارتقاء پذیر ہے. قرآن عظیم نے اس ارتقاء کے لیے بنیادیں فراہم کی ہیں. انسان ایک سیاسی نظام چاہتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ظلم کا دفاع کر سکے اور مشترک بنیادوں پہ کسی سوسائٹی میں رہ سکے. قرآن عظیم وہ نظام بھی فراہم کیا ہے. انسانی ضروریات میں یہ ہے کہ جرائم کو قلع قمع کرنے کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے. قرآن عظیم نے اس کے لیے بھی بہترین بنیادیں فراہم کی ہیں. بہرکیف اگر آپ فرد اور اجتماع کی زندگی کا جائزہ لیں تو قرآن پاک میں ہر طرح کے قوانین آپ کو ملیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ فقہاء اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ اپنے انوار کی بارش فرمائے. ہر دور کے مطابق قوانین قرآن عظیم سے اخذ کیے. عباسی دور میں، اموی دور میں، اسی طریقے سے اگر آپ یورپ میں اسلام کا جائزہ لیں تو اسپین کے مسلم دور میں ایک نظام نافذ رہا. اگرچہ خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو مکمل اسلام تو نافذ نہیں رہا، لیکن آئلی قوانین ہیں، معاشرتی قوانین ہیں. اسی طریقے سے تجارت کے قوانین ہیں، سیاسی قوانین ہیں، ان کی بنیادیں اسلام ہی پہ رکھی گئیں، اور صدیوں تک اسلام دنیا کے بہترین نظام کی حیثیت سے دنیا میں معروف رہا. بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام کے جروگر ہونے کے بعد بہت سی اقوام نے اسلام کو سامنے رکھ کر کے اپنے قوانین میں تبدیلیاں بھی کیں اور اصلاحات بھی کیں. آج بھی اسلام ایک مہذب اور عظیم زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اسے اپنا نظام زندگی اور دستور حیات بنائے. حیرت انگیز بات یہ ہے، یہاں بھی یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے، کہ اگر آپ دنیا میں قوانین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، قوانین کی درسگاہوں کا مطالعہ کریں، تو قانون کے ایک ایک شعبے پر، مثلا کرمنل لا ہے، اس پہ آپ کو ہزاروں کتابیں ملیں گی، سینکڑوں دفعات ملیں گی قوانین میں ہر ملک کے. ایسے ہی فیملی لا ہے، اس میں کتابوں کا انبار آپ کو ملے گا. بلکہ کورٹس کے فیصلوں کے بعد، فیصلوں کے دفاتر ہر سال بڑھتے جاتے ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے. ایک قانون کا طالب جانتا ہے کہ جب وہ کسی ایک شعبے میں پریکٹس کرنا چاہتا ہے یا تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف اس شعبے سے متعلق ہزاروں کتابوں کو اپنے سامنے رکھنا پڑتا ہے. ایک ایک شعبے پر پوری پوری لائبریریاں موجود ہیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ کہ قرآن پاک ایک مختصر کتاب ہے، اس مختصر کتاب میں واقعات بھی ہیں، اس مختصر کتاب میں تاریخ انسانی بھی موجود ہے، اسی کتاب میں انذار اور تبشیر کی آیات مبارکہ بھی ہیں، اسی کتاب میں آخرت کے بے شمار مضامین بھی ہیں، اسی کتاب میں حیات بعد الموت کا تذکرہ بھی ہے، اسی کتاب میں گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کر کے عبرت اور موعظت کے سامان بھی فراہم کیے گئے ہیں، اسی کتاب میں زمین اور آسمان کی تخلیق اور ان کی نشانیوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے. اسی کتاب میں سیاروں اور سمندروں کا تذکرہ بھی ہے. قرآن عظیم ہزاروں مضامین کا مجموعہ ہے جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. قانون کی زبان ہمیشہ بڑی خشک ہوتی ہے. اس لیے خشک ہوتی ہے کہ ایک پلے پر اگر آپ لفظ رکھیں اور دوسرے پلے پر مفہوم تو دونوں میں کہیں بھی کمی و زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قانون نہیں رہ جائے گا. وہ قانون میں مبالغے کی گنجائش نہیں ہے، استعارے گنجائش نہیں ہے، تشبیہ گنجائش نہیں ہے. قانون میں شعری اور فنی محاکات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ، قرآن پاک ان تمام مضامین کو سمیٹے ہوئے پھر بھی شعر کا حسن، تشبیہ کا جمال قرآن عظیم کے اندر ملے گا آپ کو. چند آیات مبارکہ ہیں جنہیں آپ شمار کر سکتے ہیں جو قوانین سے متعلق ہیں، مگر وہی چند آیات مبارکہ دنیا کی ہر دانشگاہ کے لیے اسلامی قانون کے تمام جزئیات کے لیے بنیادیں فراہم کرتی ہیں. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ آج کسی طرح کا کوئی قانون ہو، فرض سے متعلق ہو، معاشرے سے متعلق ہو، حکومت سے متعلق ہو، فیملی لائف سے متعلق ہو، اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. قرآن پاک ہر قانون کے لیے بنیادی ماخذ ہے. کیا یہ کسی انسان سے ممکن ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کر رہا ہو اور ایک مختصر سی کتاب میں؟ نہیں، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی واضح نشانی ہے. قیامت تک جتنے مسائل انسانی زندگی میں پیدا ہوں گے ان میں قانون کی تشکیل کے لیے قرآن عظیم میں بنیادیں ملیں گی آپ کو. آپ کو کہیں کسی اور سے اجالا نہیں مانگنا پڑے گا، اس لیے کہ اجالوں کا نقیب اور خود نور قرآن عظیم آپ کے پاس ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اور فقہائے امت کے مقرر کردہ اصولوں کی روشنی میں قرآن پاک ہر دور کے لیے ایک مکمل نظام زندگی اور آئین حیات فراہم کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مستشرق نے یہ کہا تھا کہ قرآن پاک ایک ایسا سرچشمہ قانون ہے جو ہمیشہ سیال اور ہمیشہ حیات بخش رہے گا، اور فقہا نے اجتہاد اور قیاس کی بنیادوں کو قانون کا ماخذ بنا کر کے ہمیشہ کے لیے اسلام کو تر و تازہ رکھا ہے، اور کہیں بھی اسلام پر قدامت یا یبوست کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ کریں، بے شمار سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں لیکن جواب 1400 سال پہلے ہی سے موجود ہے. سوشلزم آج کا نظام ہے لیکن اسی کے مقابل اس سے بہتر نظام قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. کمیونزم کا اشتراکی نظریہ بہت بات کا نظریہ ہے جو اس لیے مٹ گیا کہ اس کی بنیاد عدل اجتماعی پر نہیں تھی، معاشرتی انصاف پر نہیں تھی، لیکن اشتراک سرمایہ کی جو بنیادیں قرآن عظیم نے فراہم کی اس کی بنیاد معاشرتی انصاف پر ہے، جسے مزدور اور سرمایہ دار دونوں کے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں. مل مالک اور مزدور کہیں بھی اپنے کو ناانصافی کے راستے پر نہیں دیکھتے. نہ مزدور ظلم کر سکتا ہے، نہ مل مالک ظلم کر سکتا ہے، نہ اجیر اور نہ آجر. اسی طریقے سے قرآن عظیم نے جمہوری نظام کے مقابلے میں ایک نظام پیش فرمایا جمہوری نظام میں یہ خرابی ہے کہ وہاں سچائیوں کو باقی رکھنے کے لیے اور بنیادوں کو باقی رکھنے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آج قوانین جس بات کو اچھا کہتے ہیں، کل جمہوری نظام میں وہ بات بری بن جاتی ہے. لیکن اسلام نے قرآن عظیم کے ذریعے سے بنیادیں فراہم کر دی. اسلام میں بھی جمہوری نظام ہے، وہ امر ہوں شورا بین ہوں وشاور ہوں فی الامر. لیکن یہ جمہوری نظام عقل انسانی کا تابع نہیں ہے، بلکہ قرآن کے فیصلوں کا تابع ہے. قرآن پاک اس جمہوری نظام کے لیے بنیادیں فراہم کرے گا اور اسی کے زیر سایہ بیٹھ کر کے قوانین کی تشکیل ہوگی. تو اعجاز قرآن کی یہ بھی ایک بہت ہی اہم حیثیت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی آئین ہو، اس کے مقابلے ایک بہتر آئین اور بہتر نظام جو ہر خطا سے مبرہ اور ہر غلطی سے پاک ہے، قرآن عظیم پیش فرماتا ہے. اور جب تک دنیا قرآن عظیم کو پورے عالم کے لیے نظام زندگی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرے گی، اس وقت تک دنیا کے مسائل حل نہیں ہوں گے. المیہ یہ ہے کہ یہ مقدس کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم اس مقدس کتاب کو دنیا میں صحیح طور پہ پیش کرنے میں ناکام ہیں. خدا ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.